أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء ان شاء الله آج سے شروع کر رہے ہیں قرآن کی چوتھی سورت ہے اور ترتیب نزول میں یہ 92 نمبر سورت ہے ابھی تک جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ ایک بنیاد ڈالی جا رہی تھی سورہ فاتحہ سورہ البقرہ پھر سورہ آل عمران یہ پوری اسلامی شریعت کی آپ سمجھیں ایک بنیاد ہے ان بنیادوں کے اوپر پوری شریعت ایک بلڈنگ کی طرح کھڑی ہوئی ہے اس کے آگے جو قرآن آ رہا ہے اس میں بہت اسپیسیفک احکامات ہوں گے جیسے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب پوری شریعت سمجھا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے بعد حضرت آدم کا بیان حضرت ابراہیم کا بیان حضرت موسیٰ کا بیان بنی اسرائیل کا بیان یہ ساری باتیں آپ سمجھیں کہ ایک انٹروڈکشن قرآن نے ہمیں دے دی ہے اب جب ہم آگے بڑھیں گے قرآن میں اور آج کل جو دن ہے جیسے ہم رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم زیادہ میرے سپیڈ سے اس طرح نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن چونکہ ایک بنیاد بنا دی گئی ہے آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ الفاتحہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران نہیں سنے ہیں میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ وہ سن لیں اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سبق شروع کریں جو ہم آگے اب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ذرا سپیڈ بھی بڑھ جائے گی اور والیوم بھی بڑھ جائے گا پڑھائی کا اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک قرآن کی ایک تکمیل ہم رمضان میں کر سکیں سبق بھیجنے میں بہت بے قاعدگی ہوئی ہے اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لیکن جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں اللہ کے رحم سے اور اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں اس مرحلے سے گزار دے میرے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ نشست کرنا تو بس بہت دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت ڈالے اور اللہ ہماری یہ کوشش قبول کرے اور ہمارا یہ ارادہ احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ ہم رمضان میں ایک تکمیل کر لیں سورہ نساء جو ہے بیسیکلی نام سے پتا ہے کہ یہ عورت کی سورت ہے اور اس کے بارے میں مختصر بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو اس سے پہلے جو کتابیں ہیں جیسے بائبل ہے اور آپ کی انجیل ہے اور زبور کے جو چند صحیفے اور چند حصے جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں کسی بھی صحیفے میں عورت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کوئی چیپٹر نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آزادی نسواں کی جو تحریکیں چلانے والے ملک ہیں اور جو مذاہب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی حق تلفی کی گئی ہے اور عورت کو کم عقل اور کن ذہن سمجھا جاتا ہے یہ وہ مذاہب ہیں جو یعنی اسلام کے بعد فرانس میں ان کے جو پاپا تھے پوپ جو تھے ان کے انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی صرف اس بات پہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ عورت جو ہے یہ دراصل انسان ہے ہی نہیں اور اصل انسان جو ہیں یہ مرد ہیں عورت کی مثال ایک جانور کی ہے جیسے ایک گائے یا بکری جسے انسان یعنی مرد استعمال کرتے ہیں تو ان کا تو اپنا یہ حال تھا اور پھر یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے حقوق مارتے ہیں اور آپ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں اور آپ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو مسلمان ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ اس صورت کے توسط سے میں آپ کو اتنا سمجھا دوں کہ دین اسلام تو وہ دین ہے جس نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے کسی دین میں نہیں دیا گیا اور کسی بھی دنیا کے فلسفے میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو قرآن نے اور ظاہر ہے کہ عورت اور مرد کا خالق جو اللہ ہے اس نے جو جگہ عورت کی بتائی ہے مسلمانوں کو اس سے بہتر کہیں پر بھی نہیں ہے تو آپ نے بہت غور سے یہ سورت سمجھنی ہے اور آپ نے آگے ہمیشہ جب آپ کوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہوں گے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اب یہ اور اس میں بہت انقلابی احکامات ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو وہ بتاتی جاؤں گی جو بھی اس میں شریعت کے احکامات ہیں خاص طور پہ عورت کے حوالے سے اچھا سورہ آل عمران جہاں ختم ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون یہ آخری آیت تھی اس کی تو تو سورہ نساء جو ہے وہ اسی ربط میں شروع ہو رہی ہے، وہاں پر یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب یہاں پہ یا ایوہ الناس سے بات شروع ہو رہی ہے، وہ یا ایوہ الذین آمنوا آخری آیت جو تھی ایمان والوں کے لیے حکم تھا، اب ایک عمومی حکم ہے پوری انسانیت کو، یا ایوہ الناس اتقوا، اے لوگو اے عام لوگو ڈرو اللہ سے، ربکم تمہارے رب سے، تمہارے وہ اس رب سے جو نشو و نما کرنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو تمہیں تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے تمہیں وہ بنایا جو تم ہو، اور تمہیں آخر تک لے کے جانے والا اور پھر تمہارا حساب کرنے والا ہے، اس رب سے ڈرو، الذی وہ جو، خلقکم تمہیں اس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، یہ نفس واحدہ جو ہے یہ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت آدم ہے، یا یہ ایک سیل بھی ہو سکتا ہے، ایک خلیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے تخلیق کی ایک زندہ چیز سے، خلقکم من نفس واحدہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ سائنس اپنی پوری کوشش کے باوجود جاندار نہیں پیدا کر سکی، وہ جاندار خلیے کے مختلف حصے بنا سکتے ہیں، شاید وہ ڈی این اے بنا سکتے ہیں، لیکن ایک جاندار خلیہ آج تک، اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آج تک سائنس نے ایک جاندار خلیہ نہیں بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا اور اس نے پیدا کیا اس میں سے زوجہا اس کا جوڑا، تو نہ صرف اس نے وہ ایک جان پیدا کی بلکہ اس نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، وبث منہما اور پھیلائے ان دونوں میں سے، رجالن کثیرن بہت سے مرد، ونساءن اور عورتیں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات، تساءلون تم مانگتے ہو آپس میں، بھی اس کے نام پر، یہ تساءلون جو ہے تم سوال کرتے ہو یا تم مانگتے ہو یا تم ڈیلنگ کرتے ہو، والارحام اور رحم کے رشتے، تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں بھی رشتے بناتے ہو، اور رحم کے رشتے تو اسی نے بنائے ہیں، اب رحم کے رشتے کے علاوہ وہ کون سا رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں؟ وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ عقد ہے، مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ اس دنیا میں میاں بیوی کا ہے وہ ہم اللہ کے نام پر بناتے ہیں، یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، تو تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم دنیا میں بھی رشتے بناتے ہو، اور تم واحد جو دنیا میں ایک رشتہ بناتے ہو، باقی رشتے تمہارے تو اللہ نے بنائے ہیں، تمہارے ماں باپ بہن بھائی سب اللہ نے بنائے ہیں، تمہاری اولادیں وہ رحم کے رشتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو رشتے ہیں وہ تم اللہ کے نام پر بناتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ کان علیکم رقیبا وہ تم پر نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھنے والا ہے، اگر ہم صرف یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ دیکھنے والا ہے تو ہمارے اعمال کس قدر مختلف ہوں گے۔ اب جب عورتوں کا چیپٹر شروع ہوا ہے، سورہ نساء ہے، ٹھیک ہے جی، پہلا حکم اس میں کیا ہے؟ وآتوا الیتاما اور یتیموں کو دے دو اموالہم ان کے مال، تھوڑا سا ذہن کھول کر سوچیں کہ جب عورت کا چیپٹر چل رہا ہے اور ابھی میں نے بڑی آزادی نسواں کی بڑی باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، تو یتیموں کا حکم، دیکھیں جی عورت سب سے کمزور اور بے بس عورت جو ہے معاشرے کی وہ کون ہے؟ وہ ایک بیوہ عورت ہے، تو اللہ ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام ہے، جس ترتیب میں اللہ بات کر رہا ہے اور جس ترتیب میں اللہ سمجھا رہا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر عورت کو آپ نے معاشرے میں ایک جگہ دینی ہے، ایک مقام دینا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے معاشرے کی سب سے بے بس عورت کا آپ نے انتظام کرنا ہے، اور وہ سب سے بے بس عورت جو ہے معاشرے کی، اس کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مجبوری اس کے بچے ہیں جو یتیم ہیں، یعنی جن کے باپ نہیں ہیں، وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور ان یتیم بچوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ مال ہے، ان کو معاشرے میں ایک عزت دار زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مٹیریل ویلتھ ہے، ان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھی جگہ رہ سکیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پی سکیں، اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اوپر جو اللہ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے وہ یتیموں کی اور بیواؤں کی کفالت کی ہے، اور ان کی حق تلفی سے روکنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ پہلا حکم ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، ولا تتبدل الخبیث اور نہ تم بدلو خبیث گندگی کو بالطیب پاک سے، یعنی اگر تم نے ان کے مال کھا لیے تو یہ خباثت ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مال الا اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر. اِنَّهُ كَانَ بے شک یہ ہے حُوبًا ایک گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ. قرآن میں کبیرہ گناہوں کی باقاعدہ پوری لسٹ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں گناہ کبیرہ کا بیان نہیں ہے ان کو سورہ نساء کی آیت نمبر 2 دلیل آ گئی آپ کے پاس, آرام سے کہیں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ دوسرا بڑا حکم, اگر تم ڈرتے ہو اللہ تُقْسِطُوا یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فِي الْيَتَامَى یتیموں میں, فَانْكِحُوا پس نکاح کر لو, ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں, من النساء عورتوں میں سے. یہ جی اسلام میں دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت جس آیت میں ہے یہ وہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 3. انتہائی اہم آیت ہے, انتہائی نہ سمجھی جانے والی آیت ہے اور انتہائی پارشلی کوٹ کی جانے والی آیت ہے جس کو پورا نہیں کوٹ کیا جاتا تاکہ پورا حکم کسی کو نہ سمجھ آئے. ہاں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا اصول جو میں نے قرآن کا آپ کو پڑھایا تھا قرآن کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی آیت اکیلی نہیں اٹھانی, کبھی کوئی آیت اکیلی نہیں اٹھانی, اور اس سے زیادہ بری بات تو یہ ہے کہ آیت کا ایک حصہ اٹھا لیں اور باقی آیت کو ریجیکٹ کر دیں یا باقی آیت چھپا جائیں, یہ تو کتمان حق ہے, اللہ کی بات کو چھپانا ہے. آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یتیموں کے حقوق سے. ٹھیک ہے, آیت سے پہلے جو آیت ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا بیواؤں اور یتیموں کے حقوق ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے ساتھ, تو اگر یتیم تمہاری کفالت میں ہے یا تمہارے معاشرے میں ہے اور تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے, تم سمجھتے ہو کہ ان کا حق مارا جائے گا, فن کے ہو پس نکاح کر لو. اب یہ نکاح کس سے کرنا ہے؟ کیا یہ یتیم تو بچہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا, یہ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں, یا تو یہ نکاح یتیم سے ہو رہا ہے, یتیم جو اور پھر ان میں بھی اسپیسیفک ہیں یعنی کہ بالغ یتیم لڑکیاں, تو اگر یہ نکاح یتیم لڑکیوں سے ہوتا تو اس کے ساتھ احکامات ہوتے, لیکن یہ نکاح اب کس سے ہو رہا ہے؟ ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہو, من النساء عورتوں میں سے. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یتیموں کے ساتھ کون سی عورتیں معاشرے کی کفالت میں آئی ہیں؟ یہ بیوائیں ہیں. اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے دل اور دماغ اور ادراک اور ذہن کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بور ہو گئے ہیں تو اب آپ کسی سے بھی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. یہ دوسری شادی کا حکم ہے, دوسری تیسری اور چوتھی شادی کا حکم ہے معاشرے میں. اور حکم شروع جو ہے حکم سے پہلے کی آیت یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے, ان کا مال نہیں مارنا, ان کی کفالت کرنی ہے. یہ وہ فرد ہیں معاشرے کے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یتیم کے کفالت کرنے والا قیامت میں مجھ سے ایسا قریب ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جب یتیم کے سر پر تم شفقت سے ہاتھ رکھو تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں اتنی حسنات اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. تو بڑے غور سے سننے والے احکامات ہیں یہ. اچھا جی, تو اگر یتیموں سے تم انصاف نہیں کر سکتے تمہارے معاشرے میں تو تم کسی ان عورتوں سے نکاح کر لو. اب یہ یتیم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ بیواؤں کے لیے ہے. تو پہلی بات تو مرد حضرات کان کھول کے سن لیں کہ دوسری شادی کی اجازت اس شرط پہ دی گئی ہے کہ ایک بیوہ کے ساتھ کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, کسی کا حق ادا کرنے کے لیے, کسی کا حق مارنے کے لیے آپ نکاح نہیں کر رہے, آپ کسی کو حق دلانے کے لیے ان سے نکاح کر رہے ہیں. تو مسنا 2-2 و ثلاثہ اور 3-3 و رباع اور 4-4. اب پوری آیت سنیں, ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے, آگے اللہ کیا کہتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو, اگر تمہیں خوف ہو, اللہ تعدلو, اب اوپر جو آیا تھا نا تُقْسِطُ کہ تم انصاف نہ, قسط جو ہے ہر کسی کو اس کا حصہ دینا ہے, تعدلو عدل آ گیا. اب عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ انصاف کا مطلب ہے ہر کسی کو اس کا حصہ دے دینا, عدل کا مطلب ہے ہر کسی کو برابر حصہ دینا, بڑا فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ تعدلو آیا ہے. اب اگر دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے, 2-3-4 بیویوں کی, تو ان میں تم عدل کا برتاؤ کرو گے, ان کو برابر حقوق دے دو گے, ایک جیسی رہنے کی جگہ, ایک جیسا کھانا پینا, ایک جیسا اوڑھنا پہننا, ایک جیسا بچوں کے حقوق, ایک جیسی وراثت, تب تم کر لو دوسری شادی. हाँ अगर तुम ये बराबरी नहीं कर सकते, आगे हुक्म सुने, फवाहिदतन, तो फिर एक ही है। फा मैंने आपको कहा था ना, हुक्म है, ये नस का हुक्म है कुरान में। इसके बारे में अहादीस और शरीयत ना टटोलें, इसके बारे में इमामों के अहकामात ना देखें, ये कुरान का हुक्म है, ये नस का हुक्म है। फवाहिदतन, बस एक ही है। औ मा मलकत अईमानुकुम, या वो लौंडियां हैं जिनके, जो अब मुआशरे में नहीं पाई जाती लेकिन उस वक्त होती थी, समझ आइए आपको। ये दूसरी शादी का हुक्म है सूरह निसा में। जालिका अदना, ये ज्यादा करीब है अल्लाह तऊलू के, कहीं तुम झुक ना पड़ो, गुनाह की तरफ ना झुक पड़ो, एक ही औरत की तरफ ना झुक पड़ो, बेइंसाफ ना बन जाओ, अल्लाह की नाफरमानी में तुम गिर ना जाओ। तऊलू वा आतुन निसा, अगला हुक्म, यतीमों का हुक्म हो गया, बेवाओं का हुक्म हो गया, दूसरी शादी का हुक्म हो गया, दूसरी शादी कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, ये अहकामात हो गए, साफ हो गए। किसी का कोई सवाल है मुझसे लिख के पूछ ले, मैंने आपको बताया है, स्पीड जरा ज्यादा होगी यहाँ पे। अगला हुक्म, वा आतुन निसा, और दे दो औरतों को, सदुकातहिन्ना, सदुकात, ये सदका नहीं है, औरत को सदका नहीं दे रहे हैं, सदुकात जो है अरबी में मेहर को सदाक कहते हैं। सदाक वो रकम है जो मर्द अपनी बीवी को निकाह के बदले में अदा करता है, और ये सदाक इसको इसलिए कहते हैं कि ये उस रिश्ते को मटेरियल टर्म्स में सच्चा कर देता है, क्योंकि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप एक कानूनी दस्तावेज किसी के साथ करते हैं, तो उसकी कीमत होती है, वो कीमत जो है वो सदाक है। वआतुन निसा असदुकातेहिन्ना, ये कुरान का हुक्म है, इसमें मैं दोबारा आपको कह रही हूँ, शरई हक महर और हदीसें और इमामों के अहकामात ना टटोलें। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि हम हदीस का रेफरेंस ना दें, लेकिन जहां पे कुरान का रेफरेंस मौजूद है उसी को बर्तरी हासिल है। दे दो औरतों को, सदुकातेहिन्ना, उनके महर, निहलतन, खुशी खुशी, ना तुम त्योरी चढ़ाओ, ना तुम लड़ो झगड़ो, ना तुम वकील लाओ, ना तुम वहां पर बैठकर महफिलों में बेइज्जती करो लड़कियों के घर वालों की, अगर वो तुमसे मेहर मांगे। मेहर नहीं दे सकते हो तो निकाह ना करो, हाँ मेहर दे सकते हो, खुशी खुशी तुमने वो कीमत देनी है, और वो कीमत जो है वो लड़की वालों ने ही लगानी है, वो हाँ वो भी ज्यादती ना करें, लेकिन वो उन्होंने लगानी है। अब अगला हुक्म, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया है तो उसके साथ ही, चूंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है, अल्लाह को पता है ये इंसान क्या चालें चलेगा। फइन तिबन लकुम, बस अगर वो खुशी से छोड़ दें, लकुम तुम्हारे लिए, अनशैइन मिन्हु, उसमें से कुछ भी चीज, कौन छोड़ दें हैं, वो औरतें जिसे निकाह होने वाला है, अगर वो खुद छोड़ दे, मिन्हु नफसन, अपने दिल से, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कोई शक की कोई दरज नहीं छोड़ी, अपने दिल से वो उसे खुशी खुशी छोड़ दें, निकाह नामे में काटा ना लगाओ, निकाह नामे में ये ना लिखो कि बच्ची, लड़की, दुल्हन मेहर माफ कर चुकी है, ये मुनाफकत है, सबसे निचले गढ़े में जाके गिरना है दोजख के। अगर वो खुद माफ करती है, फकुलू हो, तो उसे खाओ, हनी मरिया, खुशी खुशी, खुशगवार, ये एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, ये उस औरत की नेकी है जिसको तुम्हें इंजॉय करने की इजाजत है। बच्ची को 5 लाख रुपए अगर मेहर में लिखा है तो बच्ची को 5 लाख रुपए हाथ पे रखने हैं और फिर कहना है बेटा आप अपनी मर्जी से इसमें जो माफ करना चाहती हैं कर दें। मेरे ख्याल में इन बच्चियों में से और हमारी सब बच्चियों में से किसी के बगैर देखे 5 लाख माफ करना और 5 लाख रुपए अपनी हथेली में रखे हुए देख कर माफ करना बहुत बड़ा फर्क है। अच्छी तरह सारे अहकाम समझ लें। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हमारे साथ कुरान पे अमल करने वाला और एक सच्ची जिंदगी और एक मोमिन की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। वला तो सुफहा, हाँ अब माल देने की बात तो हो गई है, अगला हुक्म, वला तो सुफहा, और ना तुम दो सफीहों को, बेअक्लों को, बेवकूफों को, अम्वालकुम, तुम्हारे माल, अल्लती, वो माल, जालल्लाहु, जिनको बनाया है अल्लाह ने, लकुम क़ियामन, तुम्हारे लिए एक सहारा, एक कायम रहने का जरिया, वर्जुकू हूं, और उन्हें खिलाते रहो, फीहा, उसमें से, वक्सू हूं, और उन्हें पहनाते रहो, वकूलू लहुम, और कहो उनके लिए, कौलम मारूफा, एक माकूल बात। हुकूक क्या है, चाहे उनके हाथ पे माल रखो या ना रखो, बेवकूफ हैं या अकलमंद हैं या इंटेलिजेंट हैं या नालायक हैं या लायक हैं, खिलाना है, पिलाना है, ان کو لباس پہنانا ہے اور ان سے معقول بات کرنی ہے، اچھی بات. یہ حقوق کہیں پہ نہیں جاتے، یہ نہیں جا سکتے کہیں. ہاں، ان کو ان کے مال دینے ہیں، ان عورتوں کو، ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو، اپنی بیویوں کو. جب تم مال دو، مال کے بارے میں احکامات چل رہے ہیں نا، تو میک شور کہ وہ بے وقوفی سے نہ اڑائیں اسے. وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو یتیموں کو. تو اس کا مطلب ہے، دیکھیں قرآن کی ترتیب آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے جو حکم گزرا ہے جہاں پہ ہے ولا تصفہا، عمومی حکم ہے بے وقوفوں کو مال نہ دو. اب اسپیسیفک حکم ہے یتیم کے بارے میں، کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے، معاملہ گناہ کبیرہ کا ہے. یتیم کی وراثت آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے گھر میں، آپ کی کفالت میں یتیم رہ رہا ہے. وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں. اب مال، یتیم کا مال جو ہے وہ اس کو دینا تو ہے، وہ تو اس کا مال ہے، وہ تو اس کی میراث ہے، اس کی وراثت ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے. بچے کو دو، بچہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، بچے کی تو آپ نے کفالت کرنی ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس جب تم پاؤ، فَإِنْ پس اگر، آنَسْتُمْ تم پاؤ ان میں، مِنْهُمْ ان میں، رُشْدًا ایک صلاحیت، ایک ہدایت، ایک انٹیلیجنس، نیویگیشن کی کوالٹی کہ وہ اپنا راستہ خود نکال سکتے ہیں. فَدْفَعُوا تو دفع کر دو، یعنی ان کے حوالے کر دو. الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال. ولا تاکلوها اور نہ کھاؤ وہ مال اسرافن، اسراف کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، جلدی جلدی. وبدارن اور جلبازی میں، ان یکبرو یہ کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو یتیم کی جو وراثت ہوتی ہے، جو شیئر ہوتا ہے، جو ان کا حصہ ہوتا ہے، جو ان کے حصے کے گھر میں کمرے ہوتے ہیں، وہ باقی فیملی جلدی جلدی بیچ کھانے کی فکر میں ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بچے بڑے ہو جائیں. کیونکہ بیوہ بیچاری تو ایک دو سال اس کے وہ حواس باختہ ہوتی ہے، اسے کچھ نہیں سمجھ آتی. تو یہ بہت گناہ ہے یہاں پہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی وہ مال نہ خرچ کرو، اس مال کے بارے میں محتاط رہو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا اور ہاں جو غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو وہ تو بچتا رہے. جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس مال کی، اس نے تو اس مال کو کہیں لاک کر کے رکھ دینا ہے اور وہ بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو خود حاجت مند ہو. ہاں اب کفالت میں یتیم آ گئے ہیں، لیکن کفیل جو ہے وہ خود غریب ہے. فَلْيَأْكُلْ تو وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق. جتنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے یتیم کو مینٹین کرنے کے لیے جتنا ضروری ہے وہ اتنا ضرور خرچ کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب تم حوالے کرو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو گواہ بنا لو اس پر. وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اب جی آیت نمبر 7 آ رہی ہے اور یہ لینڈ مارک آیت ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ اسلام سے پہلے کی بات میں نہیں کر رہی، یعنی کہ جب آپ سمجھیں جب یہ سورت دنیا میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی دنیا اس حکم سے پہلے کی دنیا ہے اور ایک اس حکم کے بعد کی دنیا ہے. یہ وہ آیت ہے جہاں سے میرا یہ خیال ہے کہ آزادی نسواں کی اصل تحریک دنیا میں شروع ہوئی ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو یورپ کے تو تماشے بتا چکی ہوں، جاہلوں کے. یہود میں عورت کو ایک گندا جانور سمجھا جاتا تھا، ایک گندی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو صرف بچے پیدا کرنے کے لیے تھی. اس کے بعد اپنا یہ جو نصرانی ہیں ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے پوپ صاحب جو ہیں، پاپائے روم جو تھے، وہ تو یہ سوچنے میں مصروف تھے کہ یہ کس سپیشیز کا جانور ہے، کیونکہ مرد اسے استعمال کرتا ہے لیکن اس کو ظاہر ہے کھونٹے سے باندھنا ہے اور یہ جو ہے تو کوئی حق تو اس کا ہے نہیں. اب وہ جو عورت ہے اس معاشرے کی، عرب معاشرے میں کیا تھا کہ عورتیں زینت سمجھی جاتی تھیں، خوبصورتی سمجھی جاتی تھیں، بیچی اور خریدی جاتی تھیں. اسی طرح یورپ میں منڈیاں تھیں جہاں عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں، اور یہ قحبہ گری کا بزنس نہیں تھا. وہ عورتیں پروسٹیٹیوٹس نہیں ہوتی تھیں، وہ ایک ریوڑ، ایک مویشی کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھیں. وہ بیچی جاتی تھیں، خوبصورت ہوتی تھی، جوان ہوتی تھی تو زیادہ پیسے ملتے تھے، بوڑھی ہوتی تھی گھر کا کام ہی صرف کر سکتی تھی، تھوڑے ملتے تھے. جب بالکل بوڑھی ہو جاتی تھیں، ڈھل جاتی تھیں تو گھروں سے نکال کے پھینک دی جاتی تھیں. फिर ये था कि जिस घर में जवान और खूबसूरत बच्ची है उसका बाप अपने घर पे खुद झंडा लगाता था, जिसका मतलब होता था कि यहां मेरी जवान और खूबसूरत बच्ची है और कबीले के सरदारों को ये दावत है कि वो यहां आएं और मेरे घर में अपने नसब का पौधा लगाएं। ये मैं आपको अरब मुआशरे की कहानी सुना रही हूं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये उनके लिए खुशी की बात थी कि मुआशरे के सरदार आके उनकी बच्ची के साथ या बहन के साथ रंगरलियां मना रहे हैं और उनका बच्चा जो है वो उस घर में पैदा हो रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं कहती हूं इस औरत को इस्लाम ने निजात दी है और उसी इस्लाम को आज ये औरत बुरा कह रही है। तो ये आयत आपने गौर से सुननी है, इंशाल्लाह आज इस पे सबक खत्म करेंगे। लिर्रिजाल, मर्दों के लिए नसीबुन, एक हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदाने, जो छोड़ा उनके माँ बाप ने, वल अक्रबून, और कराबतदारों ने। ये सारे विरासत जो है हजरत आदम के जमाने से मीरास चल रही है, वो फौत हो गए, बच्चों को मिल गए, उनको उनका हिस्सा मिल गया। वलिन निसाए, ये वो इनकलाब है जिसे पूरी दुनिया में एक जलजला आ गया था, यानी यूरोप तक इस आयत की गूंज गई है और यूरोप में लोगों ने ये कहा है कि जजीरे अरब में एक पैगंबर आया है जो ये कहता है कि औरत का विरासत में हिस्सा है। हिंद में, बरसगीर पाको हिंद में, हिंदुस्तान यानी हिंदू जो इनके जो भी इनके मजहबी रहनुमा होते थे, पेशवा होते थे, उन्होंने ये कहा कि अरब में एक अवतार आया है जो ये कहता है कि बेटी का वही हक है जैसा बेटे का है। तो ये आयत जो है ना, ये पूरी दुनिया में एक इनकलाब लेके आई है, बिल्कुल जिस तरह ला इलाह इल्लल्लाह का एक कलमा था जिससे एक जलजला आ गया था। हर पैगंबर ने जब ये कलमा बोला है तो एक जलजला आया है। आप समझें कि दुनिया की मुआशरती जिंदगी में जो जलजला इस्लाम ने पैदा किया वो इस आयत से आया है। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें जो छोड़ा उनके माँ बाप ने, वल अक्रबून, और कराबतदारों ने, मिम्मा उसमें से, कल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है। ये नहीं कि मालदार मर गया तो उसकी बेटी को मिलेगा, गरीब मर गया तो नहीं मिलेगा, जी नहीं। मीरास, विरासत की तकसीम जो है वो उसी तरह होनी है, अमीर और गरीब सबकी, और वो आगे अल्लाह ने समझाया हुआ है मैथमेटिक्स में। नसीबम मफरूजा, ये फर्ज हो गया, नस का हुक्म है, ठीक है। नस, मैं बार बार कह रही हूँ ना, नस का मतलब है डायरेक्ट, कुरान में हुक्म मौजूद है। तो नसीबन ये एक हिस्सा है, मफरूजा फर्ज किया हुआ। व इजा हजर अल किस्मता, और हाँ जब हाजिर हो तकसीम के वक्त, ये अगली बात, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो आखिरी आयत है, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक दो आयतें इसके साथ पढ़ लेते हैं उस आयत को समझने के लिए। जब तकसीम के वक्त मौजूद हों उलुल कुर्बा, रिश्तेदार, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और मिस्कीन, फरज़ुकूहुम मिन्हु, तो उन्हें खिला दो उसमें से। वकूलू लहुम, और कहो उनको, कौलम मारूफा, एक अच्छी बात। तो तकसीम के वक्त, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझानी है, यहां पर मैं मेरे ख्याल में सबक खत्म करते हैं, जरा टाइम लगेगा। इस्लाम मुसलमान मैयत के हुकूक क्या है, क्या किसी में से आपको ये पता है जब एक मुसलमान फौत हो जाता है तो मैयत के हुकूक क्या है? क्योंकि हम कुरान पर अमल कैसे करें ये पढ़ रहे हैं। ये आयत हमने बहुत दफा पढ़ी है कि जब तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम मौजूद हों, कौन सी तकसीम के वक्त, कभी सोचा है आपने ये क्या बात हो रही है? तकसीम के वक्त का मतलब है जब मुसलमान फौत हो गया तो फिर उसकी मीरास जो है वो फौरन तकसीम करनी है। यहां से हमें पता चलता है कि मुसलमान मैयत जो है, मोमिन जब फौत हो जाता है तो उसका एक बड़ा हक अपने रिश्तेदारों पर यह है कि वो फौरन उसकी विरासत को, उसकी विरासत को तकसीम कर दें। जो वो पीछे छोड़ के गया है उसने आगे उसका हिसाब देना है, इससे पहले कि उसे कब्र में सौंपा जाए और वहां का हिसाब शुरू हो। ये विरासत जो है इसका ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। तो मुसलमान मैयत के हुकूक हमें पता होने चाहिए, आगे भी डिटेल में आएगा, वो भी आएगा, इससे पहले गुजर चुका है जहां पे कर्ज का बयान था, वहां पे वसीयत का बयान था, याद है आपको कि जो यूसी न बिहा औदैन, जिस जो उसने वसीयत की है या जो वो कर्जा छोड़ के गया है। तो मुसलमान मैयत के हुकूक जो हैं, जैसे ही कोई फौत हो प्लीज अपने मोबाइल फोन पे जनाजे का टाइम डिस्कस करने और देगों की तादाद डिस्कस करने की बजाय सबको जमा करें, मुसलमान मैयत के हुकूक उनको पढ़ाएं। पहला हक है कि इस मैयत ने कोई वसीयत की है, अगर वसीयत की है तो वो पूरी की जाए। دوسرا حق ہے، ہاں سوری، پہلا حق ہے اس میت کا کسی پر کوئی قرضہ تھا یا کسی کا ان پہ کوئی قرضہ تھا، وہ قرضہ ختم کیا جائے. دوسرا ہے جب قرضہ ختم ہو جائے تو انہوں نے کوئی وصیت کی ہے، وہ وصیت پوری کی جائے. اور وصیت ناجائز نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف 1/3 مال میں سے کی جا سکتی ہے کسی نان وارث کے حق میں، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. اور فائنلی جو آخر میں جو بھی 2/3 مال جو رہ گیا ہے، اب وہ قانون وراثت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. یہ مسلمان میت کے حقوق ہیں اپنے پیاروں پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. رونا دھونا، دکھ کرنا، چیخنا چلانا، اطلاع دینا، کھانے کا انتظام کرنا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے پہلے میت کا حق ادا کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہی احکامات ابھی چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے والا اور عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.